پھر فرمایا وَإِنْكُمْ تُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَرُوا، تو پاکی حاصل کرو. دیکھیے ناپاکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے حدث اصغر اور ایک کا نام ہوتا ہے حدث اکبر. حدث اصغر کا مطلب ہوتا ہے وضو ٹوٹنا، وضو کا نہ ہونا، اور حدث اکبر ہوتا ہے غسل کی ضرورت ہونا، جنابت کی حالت ہونا، جیسے حیض یا مباشرت کے بعد. یہاں فرمایا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ، یعنی غسل نہ کر لو. اور غسل کا طریقہ بھی کیا ہے کہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے اور اس میں بھی بال برابر جگہ خشک نہ رہے. اور غسل جنابت خاص طور پر اس میں وضو کرنا ضروری ہے، وضو کے بغیر غسل جنابت نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور بسا اوقات غلطی کرتے رہتے ہیں، کلی نہیں کرتے، ناک میں پانی نہیں ڈالتے. عام غسل، یعنی جو روز آپ فریش اپ ہونے کے لیے کرتے ہیں، عام غسل اور غسل جنابت کے طریقے میں فرق کیا ہے، یا ان دونوں کا بڑا فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں فرق وضو کا ہے. عام طور پر جب آپ شاور لیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ وضو کریں، اگر آپ کا دل چاہتے تو کریں، ویسے کر ہی لیا کریں تو اچھا ہے، کیونکہ ثواب کا ثواب ہے. اب پانی میں کھڑے تو ہیں ہی، تو دونوں کام ہو جائیں، ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے، صاف بھی ہو جائیں گے، اور ساتھ اجر بھی پائیں گے. کیونکہ یاد رکھیے کہ پاک صاف رہنا اللہ تعالیٰ کا قرب دیتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو پاک صاف رہتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. نیتیش سے جنت کی طرف جا رہے. حضرت بلال نے عرض کیا، میں نے اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں کیا کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ وضو کے نفل پڑھتا ہوں. اس سے ایک تو یہ تھا کہ دن رات میں جب بھی وضو کیا، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زیادہ تر وقت وضو میں رہتے تھے. ورنہ تو یہ کہ عام نمازیں تو سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کی اور باقی لوگوں کی نماز میں کیا فرق تھا؟ یعنی یہاں جو بنیادی گہری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ باوضو رہتے تھے. ٹھیک ہے، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، وہ اس حالت میں نہیں رہ سکتے، لیکن اگر آپ اپنی لائف کی ایک روٹین بنائیں، ایک عادت بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی وقت پہ اگر سو رہے ہیں، وقت پہ کھا رہے ہیں، تو آپ کا دن کا زیادہ تر حصہ خود بہت پاکیزگی میں گزرنے لگے گا. اور اس کا اگر آغاز آپ وضو سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وضو کی کیفیت اور وضو کے بغیر کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. انسان کے اپنے اندر کے سکون میں ایک بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لوگ گھر ہوتے تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، خیال بھی نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں. لیکن اب چونکہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ باوضو رہا جائے، کیونکہ قرآن زیادہ بہتر طور پر جذب ہوتا ہے پاک ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں. تو بات میں کر رہی تھی کہ عام غسل اور غسل جنابت میں فرق کیا ہے. تو عام غسل میں آپ صرف شاور لیتے ہیں، چاہے سر دھوئیں یا اس کے بغیر. لیکن اگر آپ کو غسل جنابت کرنا ہو تو اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. نمبر ایک یہ کہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے، کوئی حصہ خشک نہ چھوڑا جائے. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہم سر پہ مسا کر لیتے ہیں. نہیں، سر کی سکن جو ہے اس کا بھیگنا بہت ضروری ہے. ہاں، اگر کسی کے بہت لمبے بال ہیں تو وہ بالوں کو نہیں دھوئے، یعنی بال جسم سے الگ حصہ ہے، یہ سکن نہیں ہے. اگر بال نہیں دھلتے اور بال آپ نے ہاتھ سے پکڑ لیے ایک طرف کو اور شاور کے نیچے سر کو خوب بھگویا، حتیٰ کہ ایک ایک بال کے نیچے کا حصہ بھی بھیگ گیا، اس صورت میں بھی آپ کا غسل ہو جائے گا. اسی طرح اگر جسم پر کوئی چیز لگی ہوئی، جیسا کوئی آٹا لگ گیا ہے، یا کوئی نیل پالش لگی ہوئی ہے، یا کوئی اور چیز اوپر چپکی ہوئی ہے، ان چیزوں کو بھی آپ ہٹا لیجیے، کیونکہ وہ بھی طہارت میں رکاوٹ بنتی ہے. پھر اسی طرح ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ وضو لازم ہوتا ہے غسل جنابت کے لیے. فتح حرو میں خوب پاک ہو جاؤ، یعنی بدن بھی دھو اور اس کے ساتھ وضو بھی ہو. اگر آپ وضو نہیں کرتے اس میں تو وہ مکمل پاکی آپ کو حاصل نہیں ہوتی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو. پیچھے میں آپ پڑھ چکے ہیں دونوں کیفیتوں کے بارے میں, یہاں مزید ترتیب سے بات آ گئی. تو اس صورت میں تم نہا نہیں سکتے, وضو نہیں کر سکتے, اب نماز تو پھر بھی معاف نہیں, نہ بیماری میں معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے, اب کیا کریں؟ اب فرمایا کہ او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی غائط سے واپس آیا. غائط کیا چیز ہے؟ غائط کا لفظ جو ہے یہ نشیبی میدان کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایسی جگہ جو ڈھلوان میں ہو, نیچے کو ہو. اہل عرب کے ہاں گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے, وہ رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر دور کھلی جگہ پر نکل جاتے, اور کھلی جگہ میں بھی سیدھے میدان میں بیٹھنے کے بجائے اس جگہ پہ بیٹھتے جو ڈھلواں ہوتی, تاکہ عام لوگوں کی نظر سے چھپ جائے, اوجھل ہو جائے. تو وہاں سے پھر غائط کا لفظ جو ہے یہ بطور استعارہ رفع حاجت کے لیے استعمال ہونے لگا, یعنی قضاء حاجت کا مقام یا قضاء حاجت دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. تو کیسے ترجمہ کریں گے پھر؟ یا آئے تم میں سے کوئی جائے حاجت سے, یا جائے حاجت سے مراد کیا ہے؟ ٹوائلٹ سے یا لیٹرین سے یا کوئی بھی وٹیور کسی بھی ملک علاقے میں جو طریقہ بھی استعمال ہوتا ہے, یا قضاء حاجت سے, دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. قضاء حاجت کا مقام یعنی جگہ, یا قضاء حاجت itself. او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا. ہاتھ لگانے سے مراد یہاں محض ٹچ کرنا نہیں ہے, اس سے مراد انٹرکورس ہے, کیونکہ اسی کے بعد نہانے کی ضرورت پڑتی ہے. فلم تجدوا ماء, پھر تمہیں پانی نہ ملے. اور پانی نہ ملنے کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی سفر تو ہے ہی وجہ, سفر کے علاوہ بھی اگر کسی شہر سے پانی بالکل ختم ہو جائے, چاہے گھر میں ہو آپ اور کہیں سے بھی پانی آپ حاصل نہ کر سکتے ہو, تو ایسی صورت میں پھر مٹی سے طہارت حاصل کی جائے. فتیمموا صعیدا طیبا, اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ فامسحوا بوجوہکم, اپنے چہروں کا مسح کرو گے. مسح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنا. وایدیکم من, اور اپنے ہاتھوں کو. اب یہاں پر چونکہ مرافق کا لفظ نہیں آیا, اس لیے تیمم میں صرف ہتھیلیوں کا مسح بھی کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی صرف کلائی تک مٹی والا ہاتھ پھیر لیا جائے اور اپنے چہرے پر. یہ تیمم کا طریقہ بتایا گیا. کہتے ہیں کہ ایک سفر میں بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا, جس کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا. صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا, تلاش ہوئی تو پانی دستیاب نہ ہوا. پھر آیت تیمم نازل ہوئی. حضرت اسید بن حضیر نے کہا, اے آل ابو بکر, تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے کتنی برکتیں نازل فرمائی ہیں, یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں. یعنی جب ہار نہیں مل رہا تو سب پینک ہو رہے تھے, جب اونٹ اٹھا تو ہار بھی مل گیا, اور سارے قافلے کے ڈیلے کی وجہ سے تیمم کی رخصت بھی مل گئی, آسانی مل گئی. اور یہ تیمم کا حکم جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا, تمہیں ایسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ تم بیماری کی حالت میں نہا کر اپنی بیماری بڑھاؤ, یا موت کے کنارے جا پہنچو, یا سفر میں تم اتنے ہلکان ہو جاؤ کہ پانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود ختم ہونے کے قریب ہو جاؤ. ایسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ تم کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا. ولیکن یرید لیطہرکم, لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. اچھا, اب ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت اس لیے دی ہے کہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن ایک اور معنی بھی اس کا ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہ غسل اور وضو کی پابندی انسان پہ ہمیشہ شاد گزرتی ہے, تو بڑا مشکل لگتا ہے اس کو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وضو نہ ہوتا تو ہم کئی نمازیں پڑھتے. یہ شیطان وضو کرنے کو بہت مشکل بنا دیتا ہے انسان کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پابندی میں نے تم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں لگائی. اگر مشقت میں ڈالنا ہوتا تو بیماری اور سفر کی حالت میں تیمم کی اجازت کیوں دی جاتی؟ یہ تو کس لیے لگائی گئی ہے پابندی تم پر؟ لیتا ہے رقم, تاکہ وہ تم کو پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے. نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وضو کے آخر میں دعا بھی کہی گئی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو. اب اس میں آپ دیکھیے، ذرا غور کیجیے کہ وضو سے بھی شکر گزاری حاصل ہوگی. کیسے؟ وضو کر کے کیسے شکر گزاری؟ یعنی وضو اور تیمم کے بعد شکر گزاری کے جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے دل میں لازماً اللہ کا خیال پیدا ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وضو کے دوران آپ کو کتنے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں. کبھی ایسا ایکسپیرئنس ہوا کہ وضو کرتے ہوئے ایک خاص اللہ کی محبت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ایک اور ہی طریقے سے آ رہی ہوتی ہے، یعنی ایک قرب کا احساس ہوتا ہے، ایک تھرل پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اور شکر کیسے آتا ہے؟ جب انسان فریش ہو کے نکلتا ہے تو ایک ویسے ہی شکر گزاری کی کیفیت آتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کا موقع آئے تو اور شکر گزاری آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں اس دین میں. اور پھر یتم منع مت ہوئی، نعمت کون سی ہے اللہ کی؟ دین اسلام، یعنی وضو جو ہے دین اسلام کی پہچان بھی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یعنی شاعر اللہ میں سے بھی ہے، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی. یعنی چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں تمہیں تعلیم اور ادب آداب سکھائے گئے. اب دیکھیے، کارخانوں میں، کھیتوں میں، سڑکوں پر کام کرنے والے لوگ اور عام مزدور لوگ اگر یہ پانچ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور پانچ دفعہ دن میں وضو کریں تو اب دیکھیں کہ ان کی پوری سائیکالوجی بدل جائے گی اور ان کے اوپر ایک بہت پازیٹو اثرات ہوں گے. یہ روز بروز جو ہم خبریں سنتے ہیں مارنے کی اور قتل کرنے کی، تو میں سوچ رہی تھی کہ جو مسلمان دن میں پانچ دفعہ وضو کرے اس کا غصہ اور انتقام تو کئی دفعہ ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ وضو جو ہے غصے کا علاج بھی ہے. اینگر مینجمنٹ میں بہت بڑا یعنی ہتھیار ہے، یعنی غصے کو مینج کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. اب اگر آپ کو کسی پر غصہ بھی ہے، آپ کسی سے ناراض بھی ہیں، تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے پھر نماز کا وقت آ گیا، پھر وضو کرنا پڑ گیا، پھر وضو ہو رہا ہے، پھر وضو ہو رہا ہے، پھر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جب سے ہم نے نماز چھوڑی، وضو چھوڑا، طہارت چھوڑی، تو اس سے اور بھی بہت سی برائیاں ہمارے اندر جنم لی. یعنی ایک انسان کے اندر وضو اور نماز جو شرمندگی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ سارے یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے اور پھر وضو اور غسل اور تیمم اور یہ سب باتیں کر کے اینڈ پہ فرما لعلکم تشکرون، تمہیں اگر اس کے فائدے پتہ چل جائے تو تم شکر کرو کہ اس رب نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا اور دیا. میں نے اپنے سب بچوں کو خود وضو کرنا سکھایا، سیونتھ برتھ ڈے پہ خود پاس کھڑے ہو کے بہت اہتمام کے ساتھ کہ آج آپ کے وضو کا دن ہے، اس سے پہلے نہیں کبھی کہا تاکہ وہ ایک سرپرائز اور ایک نئی چیز لگے ان کو. اب یہ مانے کہ جب میں فرسٹ ٹائم ابھی ریسنٹلی جب سکھا رہی تھی وضو، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی زیادہ پیار کرنے والے، اگر وہ یہ وضو فرض نہیں کرتا نماز کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو اتنی ڈیٹیل میں کلی اور ناک صاف کرنا کم از کم نہیں سکھاتے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس وقت وضو ہوتا ہے اسی وقت ناک صاف کرتے ہیں بچے، اس کے علاوہ تو چاہے منہ دھوئے بھی تو آپ ان کا ناک نہیں صاف کر سکتے، فش نہیں کرنے دیتے. اور کتنی بیماریاں ہیں جو اندر جاتی ہیں ناک ہی کے ذریعے، اور کتنی دفعہ ہم صاف کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ لعلکم تشکرون، دیکھو جو تمہاری مائیں تمہیں نہیں سکھاتی، جو تمہارے معاشرے نے تمہیں نہیں سکھایا، وہ تمہارے رب نے تمہیں سکھایا ہے کس طرح اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اگر محسوس کرے تو. لیکن چونکہ جہالت عام ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کے فائدے کتنے ہیں، لہٰذا ہمیں شکر گزاری بھی نہیں آتی. ہاں اگر کوئی ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر کہ واٹر تھراپی اور پانی سے جو علاج ہو رہے ہیں مختلف، یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کچھ ماڈلز وغیرہ کے انٹرویوز پڑھے ہیں، تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ وی آلویز کیپ اے باٹل، ہم اپنے بیگ میں پانی کی ایک بوتل رکھتے ہیں اور کچھ کچھ دیر کے بعد اپنے اوپر اسپرے کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس سے اسکن میں گلو زیادہ آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنی جسمانی حسن کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب ترکیبیں آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور میں اضافہ کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو فرض کیا ہے. ان کے اسپرنکل کرنے سے تو وقتی ان کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس وضو سے ہمیں صرف دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ آخرت کی چمک حاصل ہوگی، جس کے ذریعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا سکیں گے اور آپ ہمیں پہچان سکیں گے. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیمم نہیں رکھتے تو ہم بیماری کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں پاکیزگی کا احساس کیسے قائم کرتے. اور تیمم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو مٹی ہے اس کے بارے میں یہ دریافت ہوئے کہ اس کے اندر ایسے اجزاء موجود ہیں جو جرمز کو کل کرتے. اسی لیے کتا جب پانی پی جائے کسی برتن سے تو اس برتن کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس کو 7 دفعہ دھویا جائے اور آخری دفعہ مٹی سے اس کو بن کے دھویا جائے. پہلے زمانے میں صابن یا ڈٹرجنٹ نہیں تھا، اور میرے خیال میں آج بھی جو چیز مٹی سے حاصل ہوتی ہے وہ ڈٹرجنٹ سے حاصل نہیں ہو سکتی. لوگ جو گاؤں وغیرہ میں برتن دھوتے ہیں تو ان کے پاس اتنے ڈٹرجنٹ نہیں ہوتے، تو وہ بھی راکھ سے اور مٹی سے برتنوں کی صفائی کرتے ہیں، اور وہ زیادہ ہائیجینک ہیں بہ نسبت ہمارے اسپنجز کے. بعض ریسرچز ایسی ہوئی ہیں کہ ڈپریشن کے علاج کے طور پر وضو کرنا بار بار بتایا گیا ہے. یہ بتا رہی ہے کہ جیپنیز جو ہیں ان کے ہاں ارلی مارننگ کولڈ واٹر میں ڈائیو کرتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے جیسے یگ ہینڈ، اور ہم دنوں تک نہانا نہیں چاہتے. اچھا، وضو کے کیفیت کے بارے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اور خلاصے کے طور پر آپ کو بتا دیجیے تاکہ پوری پکچر سامنے آ جائے آپ کے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور 3 بار ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار منہ دھویا، پھر 3 بار کوہنیوں تک دونوں بازوؤں کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 بار دونوں تخنوں تک پاؤں دھوئے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کیا کرتے تھے. اور تیمم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیده الارض ثم تفسخ فیها ومسح بها وجهه وکفیه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ مارے، پھر ان پر پھونک ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا. اور کف کا لفظ آتا ہے، اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو عربی میں، تو اس طریقے سے آپ نے مسح کیا. اور کان کا مسا اور سر کا مسا جو ہے اس کا ہلکا سا بتا دینا چاہتی ہوں، بہت سے لوگ اس میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لیں، اور صرف 1 دفعہ پانی لینا کافی ہے، 2-3 دفعہ کی ضرورت نہیں. اور اس کے لیے آپ ہاتھوں کو اس طرح کر لیں، 3 انگلیاں جوڑ لیں اور یہ 2 الگ کر لیں، ٹھیک ہے، کریں یوز کریں، یہ جوڑ لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 3 الگ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب چونکہ ایک ہی دفعہ ہاتھ گیلے نا تو سب جگہ سے کریں. اب اس کے ذریعے پیچھے چلے جائیں گے اینڈ تک. مردوں کے لیے تو مشکل نہیں کہ وہ سارے بال پیچھے سے الٹا لیں، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کریں گے تو الٹ جائیں گے، آہستہ آہستہ پیچھے تک. پورے سر کا مسا کرنا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے انسان یوں ہلکا سا کر. پھر یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی، ان کو کانوں پہ یہاں سے شروع کیجیے اور پورے بل پہ لے آئیے، کوئی بھی بل چھوڑیے نہیں اندر سے، یہاں سے شروع کر کے جاتے جاتے جاتے، ٹھیک. اور پھر یہ جو انگوٹھا بچے گا اس کو پیچھے سے، اس کا باقاعدہ حدیث آتی تو بہت ڈیٹیل چلی جاتی کہ کس طرح سامنے والی انگلی جو ہے وہ پورے گھما کے اندر سے، کیونکہ بعض لوگوں کو میں دیکھا کہ وہ بس یوں کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں مسا ہوتا. شہادت کی انگلی اگلی طرف کان کے سارے بل میں اور انگوٹھے پیچھے کی طرف سے، اور پھر اسی طرح بازو کا مسا، اس سے پیچھے والا حصہ اور اس سے آگے والا، ٹھیک ہے. یہ ہاتھ کا حصہ یوں پیچھے سے لا کے، یہ جو دو انگلیاں آگے سے، یہ پیچھے سے، یہ یوں آگے سے اور یوں فلا، ٹھیک ہے. کیونکہ احسن وضو جس میں آتا ہے بہت اچھی طرح وضو کیا، اس کے لیے یہ ساری جزا ہے. ناک کا جو ہے، آپ دیکھیں کہ مسواک کا حکم دیا گیا ہے نا، اور مسواک کا طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ مسواک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے بائیں کیا کرتے تھے. کانا یشو سفا ہو، اوپر نیچے نہیں کرتے تھے، دائیں سے بائیں مسنون طریقہ ہے، رائٹ لیفٹ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دائیں طرف کے مسوڑوں کو، پھر بائیں طرف کے، پھر اندر، پھر صرف دانتوں کو نہیں آپ کرتے تھے بلکہ زبان کو بھی کرتے تھے. اور زبان پہ جب آپ پھیرتے جائیں اور حلق تک جائیں تو اس سے کیا ہوگا، एकदम आपको उबकाइसी आएगी जिससे आपके नथनों में एक वेटनेस आ जाएगी। रात भर के जो खुश्क हो चुके अंदर के नथने जरासीमों के साथ, वो अंदर से भी आपके हल्का सा वेटनेस आएगी। और उसके साथ साथ ये कि जब आप पानी चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि नाक पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। और उसका तरीका क्या है कि बाएं हाथ से इसको बिल्कुल बंद कर लें और अपने नाक को झाड़े और फिर इससे बंद करके दूसरी तरफ को झाड़े। अगर आप बंद नहीं एक तरफ से करेंगे तो पूरा नाक साफ नहीं हो सकता। ये बात लोगों को मैं देखा कि दोनों उंगलियां ऐसे रख के इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता, वो आधी सफाई होती है। जब आप एक तरफ से पूरा बंद कर लेते हैं तो फिर पूरी तरह आपकी सफाई होती है, और फिर दूसरा बंद करके फिर उसके साथ छोटी उंगली से नाक को भी अगर नथनों को अंदर से साफ करना हो तो उसको कर सकते हैं। तो इस तरह अगर ये पूरा तरीका आप करें तो आपको इंशाल्लाह ना तो साइनसिस होंगे और ना ही थ्रोट इन्फेक्शन और इस तरह की बीमारियां बहुत रेयरली आपको होंगी। और फिर इसमें खासतौर पर आप देखेंगे कि जब अंदर का पैसेज जब इससे सफाई करते हैं ना आप नाक की, तो उसमें सिर्फ ये नाक नहीं बल्कि आपके कान और ये पूरा हिस्सा जो है ये अंदर से एक्टिवेट होता है और इसके पूरे ग्लैंड तक जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे थायराइड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने कहीं पढ़ा कि मिसवाक को अगर आप हलक तक ले जाएं तो उससे ये जो ग्लैंड है ये एक्टिवेट होते हैं और इसकी तकलीफ दूर हो जाती। और मैंने दो दफा ब्लड टेस्ट कराया इस अमल से पहले भी और बाद में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी दवा के ये बीमारी जो थी वो दुरुस्त हुई सिर्फ प्रॉपर तरीके से मिसवाक करने से। इसी तरह ये जो साइनसिस वगैरह का प्रॉब्लम है इसको भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जरा पहले उठ जाए नमाज फजर के लिए, क्योंकि आमतौर पर दिन में भी हमें हरी हरी होती है और सुबह भी हम एन टाइम पे उठ रहे होते हैं तो ये सब कुछ रह जाता है। अगर आप जरा सा वक्त निकालकर सुबह में अपने दांतों की सफाई कर लें और दिन में अगर इतना वक्त नहीं भी मिले तो आप देखेंगे कि दिन भर आप फ्रेश रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से इंशाल्लाह निजात होगी। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि गर्दन के मसले के बारे में कोई सही हदीस नहीं है, कोई सही हदीस गर्दन के मसले के ऊपर नहीं है। तो बाद लोगों को देखा जाए तो पूरे गर्दन को मल रहे होते हैं पानी से, तो ऐसे इजाफे फिर बेदर्द हो जाते हैं। ये सारे तरीके जो सिखाए और फिर इंसान जब मुसीबतों से निजात पाता है तो फिर लाअल्लकुम तशकुरून आता है, वाकई शुक्र आता है कि शुक्र है कि हम इस दीन इस्लाम में मुसलमान पैदा हुए, कि हमें ये सब कुछ सिखाया गया। यहूद ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया था, क्यों हो तुम्हारा नबी तो वो है जो तुम्हें टॉयलेट में बैठने का तरीका सिखाता है और तुम्हें इस्तंजा करने का तरीका बताता। वो हंसने लगे मुसलमानों पर, तो सादा कराम उसको कोई शर्मिंदा नहीं, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें कोई ऐसा शख्स मिला कि जिसने हमें ये सब कुछ सिखाया। तो इन चीजों को अपने बच्चों को भी साथ साथ सिखा दी। अच्छा, इस पूरे वजू के अमल को अगर आप देखें तो जब हम हाथ धोते हैं तो एक तरह से हम समझे कि दुआ में अल्लाह से एक ताल्लुक कायम करते हैं ना, दुआ में भी हाथ उठाते हैं तो उसके धोने में भी एक तरह से हाथ उठ रहे होते हैं। फिर हम कुल ये करते हैं कि अल्लाह अगर हमारे मुंह से कोई खराब बात निकली है, कोई लुकमा हराम चला गया है, कोई आपको नापसंद बात हमारी लगी है तो उसको आप धो डालें। इसी तरह फिर नाक को साफ करते हैं। फिर इसी तरह ये है कि चेहरे को साफ करते हुए चेहरे पे आंखें भी हैं, आंखों के गुनाह धुलते हैं। फिर इसी तरह जब हम कानों का मसला करते हैं तो एहसास होता है कि कानों से अगर कोई बुरी बात हमने सुनी तो उसकी सफाई हो जाए। फिर इसी तरह पांव धोते हैं तो अगर पांव से कोई यानी चलकर कहीं जाकर कोई गुनाह किया ये किसी भी तरह किसी को अजियत पहुंची तो इन सारे गुनाहों की साथ साथ सफाई भी होती जाए। तो वजू जो है ये सिर्फ जाहिरी तौर पर ही साफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को भी पाक करता है और रूहानी पाकिजगी और एहसास भी देता है और सुकून का बास बनता है।